الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود كما بدا فتوبى للغرباء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. انہیں سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام غریب شروع ہوا تو غریب تھا اور اسی طرح ہو جائے گا جس طرح شروع ہوا، بس غربا کے لیے مبارک ہے. غریب عربی میں مسافر کو ایسے بندے کو کہتے ہیں جسے کوئی، جس کے واقف کار نہ ہو، کسی نئی جگہ پر ہو، جسے کوئی جاننے والا نہ ہو، جس کے کوئی وہاں رشتے ناتے نہ ہوں، کوئی دوست احباب نہ ہوں، کوئی واقف کار لوگ نہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غربت میں شروع ہوا. کوئی لوگ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ لو جی یہ نئی بات ہے، یہ کہتے ہیں ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے. اب جنہوں نے 300 معبود بیت اللہ میں 360 معبود رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے تو بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے سارے زمانے کا. تو اسلام اجنبی، یا اردو میں اگر ہم کہیں تو اجنبی لفظ زیادہ مناسب ہوگا، کہ اجنبی سا شروع ہوا اور پھر ایسا دور آئے گا کہ اجنبی ہی ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکائے حق پناہ تو بڑی وسیع تھی، وہ زمانوں کو دیکھ رہی تھی. اس حدیث شریف کو آج ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کی بات کی ہو. اب اسلام کے نام پر اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ اسلام کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، ایسی عجیب بات ہے، اتنی بدعات، اتنی رسومات، اتنی حکایات، اتنے قصے کہانیاں دین بن گئے ہیں کہ دین کی بات کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ وہابی ہے اور کچھ نہ ہو سکے. تو یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسا اجنبی شروع ہوا تھا پھر ویسا اجنبی ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے. تو اس دور میں، اس اجنبیت میں، اس غربت میں جو اسلام کو اپنائے ہوں گے، جنہوں نے سینے سے لگایا ہوگا، ان سب کو مبارک ہو، وہی لوگ اللہ کے محبوب. آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، دنیا کے ماحول کو دیکھیں تو کفر تو سارا یہ کہتا ہی ہے. جو اسلام کے دعوے دار ہیں خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہاں دیکھیں تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ نئی بات ہے. رسومات، رواج، وہ سب دین کا درجہ پا گئے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمایا اس عہد میں جو لوگ اسلام پر قائم ہوں گے، وہ لوگ بھی اجنبی سے ہو جائیں، کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے یار، یہ پتہ نہیں کیا کرتا. تو فرماتے ہیں ان کے لیے مبارک ہو. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى حجرها متفق عليه وسنذكر حديث أبي هريرة تذروني ما تركتم في كتاب المناسك. اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف اپنے سوراخ کی طرف سمٹ آتا ہے اسی طرح ایمان. اس حدیث میں مدینہ کی طرف ہے, دوسری حدیث میں حجاز کے لفظ استعمال کیا گیا. حجاز میں حرمین شریفین سارے آ جاتے ہیں, مکہ مکرمہ بھی مدینہ منورہ بھی. تو مراد عرب جزیرۃ العرب ہی لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ اسلام جس طرح سانپ اپنے سوراخ میں واپس آ جاتا ہے. سانپ ایک ایسا جانور ہے کہ ایک تو وہ بڑی تیزی سے اپنے سوراخ میں گھستا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے تنگ سا اس کا سوراخ ہوتا ہے, کوئی بڑی بلا کھلا نہیں ہوتا, وجود سمیٹ کر اس میں چلا جاتا ہے اور پھر اسے وہاں سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. حضور نے اس سے مثال دی کہ اسلام بھی سمٹ کر حجاز میں حرمین شریفین میں آ جائے گا. اب ہم دیکھیں اس عہد میں تو روئے, اب اس روئے زمین پر 56 یا 57 ایسے ممالک ہیں جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں لیکن وہاں اسلام نہیں ہے. مسلمان ہیں, مسلمانوں کی حکومتیں ہیں, آبادیاں کثرت جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, لیکن قوانین, عدالتیں, معیشت, معاشرت وہ غیر اسلامی ہے. تو اب جس حکومت میں سارے احکام اور ذرائع غیر اسلامی ہیں, وہ حکومت تو اسلامی نہیں. مسلمانوں کی حکومت تو ہے لیکن اسلامی تو نہیں ہے. ہم اپنا حال دیکھ لیں. خیر ہمارا تو حال بہت عجیب تر ہے کہ یہ ملک حاصل کیا گیا اللہ سے ایک وعدے پر. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور بڑی دیر تک یہ وعدہ دیواروں کی زینت بھی رہا, سٹیجوں پہ بھی لگتا رہا, اور پھر آخر حکومتی کے حکم سے مٹا دیا گیا کہ اسے اب ختم بھی کرو, بڑا عرصہ ہو گیا اسے. مجھے یاد ہے اس وقت بھی ہمارے وزیر اعلی میاں شہباز شریفی صاحب تھے جب حکم دیا گیا کہ تمام دیواروں سے ہر شہر سے یہ نعرہ مٹا دیا گیا. حاصل تو کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن پون صدی ہو گئی, قانون کافروں کا ہے, معیشت کافرانہ ہے, نظام عدالت کافرانہ اور غیر اسلامی ہے, نظام سیاست غیر اسلامی. کوئی شعبہ کسی میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے والنٹیرلی اپنی مرضی سے جتنا ہو سکے اسلام پر عمل کرتے ہیں, سرکاری طور پر کوئی اہتمام نہیں, حکومت سے دین کا کوئی نہ تعلق ہے نہ سرپرستی ہے, بلکہ الٹا روزانہ شور ہوتا رہتا ہے کہ دینی مدارس دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. حالانکہ بیشتر دہشت گردی کے واقعات یونیورسٹیوں کے طلباء سے ہوتے ہیں, لیکن ان کا نام نہیں آتا. اور اجازت میں آج بھی اجازت مقدس میں دیکھیں تو کم از کم حدود تو شرعی نافذ ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں, حدود اور تعزیرات. نظام سلطنت کے لیے اللہ کریم نے قرآن کے مطابق دو چیزیں مقرر فرمائی ہیں. حدود, حدود ان کو کہتے ہیں جن امور کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا. اب اس میں عدالت یا قاضی یا متعلقہ ادارے صرف جرم ثابت کریں گے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا, سزا کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. قتل کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے, چوری کی ہے اس کی سزا کیا ہے, ڈاکہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے, بدکاری کی ہے اس کی, یہ امور حدود میں آتے ہیں. ان کی سزا قرآن میں مقرر ہے. قاضی نے یا عدالت نے یا گواہوں نے یا ادارے نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں. اگر جرم کیا ہے تو سزا وہ ہوگی جو اللہ نے مقرر کیا, یہ حدود ہے. اس کے بعد کچھ جرائم ہیں جن کی سزا تعزیرات ہیں. تعزیرات ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو قاضی کے ثواب دید پر چھوڑ دی گئی ہیں کہ قرآن و سنت سے اخذ کر کے وہ فیصلہ کرے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے, کوڑے مارے جائیں یا ملک بدر کیا جائے یا اسے قید کیا جائے, تو وہ اسے تعزیر یا ان سزاؤں کو تعزیرات کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے سعودیہ میں بھی تعزیرات میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہو, لیکن حدود تو اللہ کی نافذ ہیں. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں حاکم کے طور پر اسلام اگر نظر آتا ہے تو صرف حجاز ہی میں نظر آتا ہے. باقی دنیا پہ 56-57 ریاستیں مسلمانوں کی ہیں. ریاستیں مسلمانوں کی ہیں, اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. اسلام افراد کا ذاتی مذہب ہے, مانے مانے نہ مانے نہ مانے. حکومت کا نظام غیر اسلامی ہے. اور یہی ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سمٹ آئے گا. اس حدیث میں مدینہ منورہ فرمایا گیا ہے. پھر کچھ حضرات نے یہ تاویل بھی کی ہے کہ جب دجال آئے گا تو چونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, باقی ساری دنیا پہ طوفان مچائے گا. تو بعض حضرات نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے. بہرحال یہ علماء کی ایک تعبیر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تو وہ داخل ہو نہیں سکے گا, لہذا وہاں تو اسلام رہے گا, باقی دنیا میں وہ گمراہی پھیلائے گا. لیکن یہ اس زمانے کی تعویل ہے جب دنیا میں اسلام ہوا کرتا تھا, مسلمان ریاستوں میں اسلامی قوانین نافذ ہوتے تھے. تو علماء نے یہ تعویل کی تھی. اب تو ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں ظاہر آنکھوں سے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ریاستیں ہیں, لیکن اسلام صرف الحجاز میں جا کر رہا ہے سرکاری طور پر. اللہ بہتر جاننے والے ہیں. دوسری فصل شروع ہوتی ہے, ان ربیعت الجرشتی قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له لتنم عینیک ولتسمع اذنک ولیاکل قلبک قال منا فنامت عینایا وسمعت اذنایا واکل قلبی قال فقول لی سید بنی دارا فصنع فیها ما ذبا تو ارسل داعین فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المعذب ورضی عنہ السید ومن لم یجب بالداعی لم یدخل الدار ولم یاکل من الدعاب معذب وسخط علیہ السید تعالی فاللہ السید ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم الداعی والدار الاسلام والمعذب والجنہ رواہ دار میں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ربیع جرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, انہوں نے خواب سے تعبیر کیا ہے تو انبیاء کا خواب بھی وہی الہی ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ چاہے تیری آنکھ سو جائے تیرا کان سنے اور دل سمجھے, یعنی آپ کی اگر چشم مبارک سو بھی جائے تو آپ کے کان مبارک سنتے ہیں, قلب اثر بات سمجھتا ہے, یعنی آپ کا قلب اثر نہیں سوتا. تو آپ نے فرمایا نعمت عنایا, میری آنکھیں سو گئیں, فسمعت ذنایا اور میرے کان سن رہے تھے اور میرے دل نے میرا دل سمجھ رہا تھا, اور مجھے کہا گیا سید و بنا دارن, ایک بادشاہ نے ایک امیر نے حاکم نے گھر بنایا, فسنا فیہ معذبہ اور اس نے اس میں بہترین کھانا تیار کیا, بڑی بڑی بہت بھاری دعوت تیار کی, طرح طرح کے کھانے, معذبہ دعوت کو کھانے پینے کی دعوت کو کہا جائے. تو ارسل داعین اور پھر ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلاؤ اس محل میں آئیں اور یہ بہترین کھانے جو ہیں وہ کھائیں. فمن عجاب الداعی ودخل الدار واکل من المعذب, اور جس نے اس بلانے والے کی دعوت قبول کی اس محل میں داخل ہو گیا, ایک تو اس کی یہ عزت افزائی ہوئی کہ ایک بہت بڑے محل میں, اس ویران دنیا میں, اس کنڈروں سے بھری دنیا میں, دکھوں تکلیفوں سے بھری دنیا کو چھوڑ کر ایک بہت بڑے محل میں جو خوبصورت بھی ہے, آرام دہ بھی ہے, محفوظ بھی ہے, اس میں داخل ہو گیا, پھر طرح طرح کے کھانے سجے ہیں, دعوت بھی کھائی, اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ رضی عنہ سید اور وہ بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا کہ میری دعوت پر آیا, میرے محل میں آیا, اس نے میرا کھانا کھایا, تو اس پر بادشاہ بھی بہت راضی ہوا. وہ ملم یجب بدائی, اور جس نے اس بلانے والے کی بات کی پرواہ نہ کی, قبول نہ کی, لم یدخل الدار, وہ تو اس مال میں داخل نہ ہوا, محروم رہا. ولم یاکل من المعذب, اور اس کھانے سے بھی محروم رہا, وہ بھی نہ کھا سکا. وسخط علیہ السید, اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ محرومی تو اس کو ہی, باہر کے ویرانوں میں, چوروں ڈاکوؤں کی دنیا میں, ظالموں کے جہان میں, جہاں جب چپے چپے پہ ظلم ہو رہا تھا, کوئی حفاظت نہیں, کسی زمیں جان کا تحفظ نہیں, وہاں دھکے کھا رہا ہے, اس محفوظ محل میں بھی نہیں گیا, پھر کھانے سے بھی محروم رہا, جو بہت شاہی کھانا تھا, بڑی بڑی نعمت تھی, اس سے بھی محروم رہا, اور مصیبت یہ ہے کہ پھر سخط علیہ السید, پھر وہ بادشاہ اس پر بڑا ناراض ہوا کہ اسے نہیں چھوڑوں گا, اس نے میری دعوت ٹھکرا دی, اس کی یہ جرات. اب جس نے دعوت قبول کی اس پہ بادشاہ بھی خوش ہو گیا, وہ خطرات سے بھری دنیا سے بچ کر ایک محفوظ محل میں داخل ہو گیا, جہاں موسم بھی خوشگوار ہے, گرمی سردی کا بھی اہتمام ہے, خطرہ بھی کسی قسم کا نہیں ہے, اور نعمتوں کا بھی کوئی شمار نہیں, تو مزے کر رہا ہے, نعمتیں کھا رہا ہے, حفاظت میں بیٹھا ہے, کوئی پریشانی نہیں, اور پھر مزے کی بات یہ کہ بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا کہ بھائی اس نے میری دعوت قبول کی اور میرا کھانا کھایا, وہ اور انعام دے گا. اب جس نے قبول نہیں کی اس نے اس محفوظ گھر میں جانے سے بھی محروم رہا, کھانے سے بھی محروم رہا, اوپر سے بادشاہ کی ناراضگی, کسے نہیں چھوڑوں گا اس کی یہ جرت, اس نے میری بات نہیں سنی, میری دعوت قبول نہیں کی. پھر وہ بتانے والے نے اس کی تعبیر بتائی, کالا فلاح سید, یہ بنانے والا بادشاہ اللہ تعالی, یہ محل تعمیر کرنے والا اور طرح طرح کی نعمتیں سجانے والا اللہ جل شانہ ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الداعی, اور اس کی طرف دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ دار الاسلام, اور وہ محل جو محفوظ ہے ہر طرح سے, گرمی سردی کا بھی اہتمام ہے, ایئر کنڈیشن بھی ہے, کوئی خطرہ ڈر بھی نہیں, ہمیشہ رات دن موسم بھی مزے کے ہیں, آرام بھی ہے, کھانا بھی طرح طرح کا ہے, موجیں ہیں, وہ گھر اسلام ہے. اور اس کا کھانا جنت ہے, جو کھانا سجایا گیا وہاں اس سے مراد جنت ہے. فرمایا حضور کی دعوت پر جس نے لبیک کہا, اس دکھ بھری دنیا میں, اس درد بھری دنیا میں, اس ظلم سے جور سے بھری دنیا میں ایک محفوظ محل میں داخل ہو گیا. دنیا تڑپ رہی ہے, اس کا دل پرسکون ہے, بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے. لوگ کبھی اس سے ڈرتے ہیں, کبھی وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اللہ کا ڈر ہے اسے, بس اللہ سے بات بنی رہے. ٹھیک, پھر کبھی درود پڑھتا ہے, کبھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, کبھی سجدہ دیتا ہے, کبھی نماز پڑھتا ہے, کبھی تلاوت. یہ کیا ہے, سب جنت کی نعمتیں ہیں, ہر ایک کا الگ مزہ ہے, الگ لطف ہے, الگ ذائقہ ہے. ایک محفوظ ہو گیا, یہ ایک لذت اٹھا رہا ہے, اوپر سے اللہ کی رضا بھی ہے, وہ مزید انعام عطا فرمایا. جس نے قبول نہیں کیا وہ اس صحرا میں ہے, جنگل میں ہے, دار دنیا کی مصیبتیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں, ایک لمحہ اسے سکون نہیں, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے گرتا ہے, مر جاتا ہے. کھانے سے بھی محروم رہا, نہ تسبیح کر سکا, نہ درود کر سکا, نہ قرآن پڑھ سکا, اور اوپر سے اللہ کی ناراضگی. ون ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لَأُلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى رَكْعَتَيْهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ مِنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ اللہ اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں گے نہ کرنا. گویا آپ فرما رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہوں گے, ایسا دور بھی آئے گا کہ کوئی تکیہ لگا کر اپنے چھپر کھٹ پہ بیٹھا ہوگا اور اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم بتایا جائے گا جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے میں نے روک دیا ہے, تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا, ہمارے لیے جو قرآن میں ہے وہ کافی, یعنی حدیث کا انکار کر دے گا. اب شریعت میں بہت سے احکام ایسے ہیں, بلکہ قرآن سے زیادہ احکام حدیث میں ہیں. قرآن بھی وہی الہی ہے, حدیث بھی وہی الہی ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں, مفہوم بھی اللہ جل شانہ کا ہے. حدیث شریف میں مفہوم اللہ کریم کا یہ, الفاظ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ فرق ہے. قرآن وہی مطلب ہے, وہ وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, جو صف میں محفوظ ہے. وہی غیر مطلب ہے حدیث شریف, قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور قرآن وہی جلی کہا جاتا ہے, حدیث وہی خفی کہا جاتا ہے. وہی جلی سے مراد ہے جو وہی آئی اور سب پر اعلان کر دیا ہے. وہی خفی سے مراد ہے جو اللہ اور حضور کے مابین بات ہوئی, پھر حضور نے کسی پر وضاحت فرمائی, اپنی طرف سے حضور نے جو ارشاد فرمایا. سو حدیث کا انکار بھی ایسا ہی کفر ہے جیسا قرآن کا انکار کفر ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ حدیث شریف میں تحقیق کرنا, چھان پھٹک کرنا کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں, یہ درست ہے. لیکن سیدھا 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 انکار کر دینا, تو پہلے زمانے میں بھی لوگ ہوئے ہیں, ایسے فرقے بھی ہیں. تو ہمارے زمانے میں حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گاؤں میں ایک شخص ہوا تھا, عبداللہ نام تھا اس کا, عبداللہ چکڑال بھی اسے کہتے تھے. اس نے ایک مذہب نکالا تھا, ایک فرقہ بنایا تھا, جس فرقے کا نام ہی چکڑال بھی تھا. تو وہ بیٹھا ہوتا تھا اس طرح, اس پہ لکڑی کے تختے پہ ٹیک لگا کر, بینچ سا جو ہوتا ہے پیچھے تکیہ رکھ کر, وہ کہتا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں اس کے حدیث وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. تو علماء یہ حدیث اس پہ منطبق کیا کرتے تھے, مجھے یاد ہے. پھر وہ مر گیا تو اللہ کا شکر ہے, اس کا مذہب بھی ساتھ ہی مر گیا. تو عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا. چسرالہ گاؤں میں اب تو آبادی بڑھ گئی ہوگی یا پتہ نہیں کیا صورت حال ہے. تو گاؤں کے مشرق کی طرف ہائی سکول ہوتا تھا, اس سے آگے کھلی زمینیں تھیں اور اس کے ساتھ مسجد ہوا کرتی تھی. تو نوجوان اور لڑکے کو والی بال یا کبڈی یا کچھ کھیل رہے تھے ان کھلی کھیتوں میں, اور اثر کا وقت ہو گیا. تو مولوی عبداللہ آیا مسجد میں, اس نے دیکھا بڑے لوگ جمع ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں. تو اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے اذان کہنا شروع کر. لوگوں نے کہا مولوی صاحب ہمیشہ قبلہ روح ہو کے اذان کہتے ہیں, آپ مشرق کی طرف منہ کر کے. اس نے کہا اللہ کے بندے اذان لوگوں کو بلانے کے لیے, لوگ ادھر ہیں تو میں ادھر منہ کدھر کروں. اس طرح کا اشتہار کرتا تھا وہ. تو وہ مر گیا. اس کے آخری عمر میں حضرت رحمت اللہ علیہ بھی تاثیر علم سے فارغ ہو کر آ گئے تھے. انہوں نے بھی اسے بتیرا بھگایا, پھر وہ مر گیا. تو اس کے مذہب کی بے خوبانی حضرت کے ہاتھوں اکھڑ گئی. جب مرکز میں نہ رہا تو پھر جہاں جہاں کوئی اور بھی تھے قد اکا, وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ کتابوں میں ہی ہے کہ ایسا کوئی شخص ہوا تھا, میرا خیال اس کا مذہب اب ملتا نہیں. تو حضور نے اس عید میں آپ کی نظر مبارک نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے, اور وہ مذہب چکڑال بھی تو نہیں رہا, لیکن یہ بات اب لوگوں میں عام ہو گئی ہے. ایک عام آدمی کہتا ہے جی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, یہ عام سوال نہیں ہے آج. ارے بھائی قرآن تمہیں کس نے بتایا, کہاں سے لیا تم نے قرآن, قرآن کو قرآن کون کہتا ہے؟ تو جس ہستی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, حدیث بھی تو اسے زبان حق ترجمان سے ارشاد, تو اسی کے ایک ارشاد کو تو دلیل مانتے اور دوسرے کو نہیں مانتے. ہستی تو ایک ہی ہے نا, تو قرآن کسی اور نے بتایا, حدیث کسی اور کی ہے. تو چھوٹتے ہی سوال ہوتا ہے یہ قرآن میں کہاں ہے. اس سے حضور نے اس زمانے میں متنبہ فرمایا تھا کہ حدیث ساری قرآن ہی کی تفسیر ہے. جو حدیث میں ہے وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہے, ساری حدیث تفسیر ہے قرآن کی. قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ کل تبین للناس ما نزل الیہم, آپ کا منصب جلیلہ صرف قرآن پہنچانا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا بھی ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا, ماں ان کی طرف کیا نازل کیا, انہیں یہ سمجھانا کہ قرآن کا مفہوم کیا. یہ بھی منصب نبوت ہے, فرائض نبوت میں سے. تو قرآن کی تفسیر بھی وہی معتبر ہے جسے آپ حدیث کہتے ہیں. حدیث شریف کا انکار قرآن ہی کا انکار ہے. عجیب بات ہے, ایک عام آدمی نہ پڑھا لکھا ہے نہ اس کی اہمیت ہے, اسے باق کہتا ہے یہ قرآن میں ہے. او بھائی حدیث بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا, قرآن کہاں سے آیا, کس نے آپ فرشتے دے گئے آپ کو؟ تو جس زبان حق ترجمان نے آپ کو بتایا یہ قرآن ہے, اسی نے قرآن کی تحریح اور حدیث بھی بیان کی. تو اسی زبان حق ترجمان سے ایک بات کو مانتے ہو دوسری کا انکار کر دیتے. عجیب بات, لیکن یہ ایسا رواج ہو گیا ہے کہ عام آدمی کیا ہوتا جی یہ تو قرآن میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تمہیں میرا حکم پہنچے اور تم کہو نہیں یہ تو قرآن, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, یہ تو قرآن میں نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. وعن المقداد ابن مادی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت قرآن ومثلہ معہ الا یوشک رجل شعبان علی اریتک یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ الا یحل لکم الحمار الاہلی ولا اکل ذی ناب من السبا والقطة مغاد الا ان يستغني عنها ماهبها ومن نزل بقوم ويطعم من يكرهوه فان لم يكرهوه فله ان يكرههم بمثل ما كره رواه ابو داود والدارمي ونحوه. حضرت اقدام بن مادی کرب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق قرآن اور مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں, مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور چیز بھی دی گئی, یعنی حدیث شریف بھی قرآن کی تفسیر بھی. قریب ہے ایک شخص کا پیٹ بھرا اپنے چھپر کھٹ پر, کہے گا تم قرآن کو پکڑو, اس میں جو حلال پاؤ وہ حلال جانو, جو حرام پاؤ اس کو حرام جانو. ایسا دور بھی آئے گا کہ ایک آدمی باندھ کی چارپائی چھپر کھٹ پر تکیہ لگا کے بیٹھا, کہے گا بھائی قرآن کافی ہے, جو قرآن میں حلال ہے حلال ہے, قرآن میں حرام ہے حرام, اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کی کتاب ہے تو اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ کے رسول نے بھی حرام کیے ہے, وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حرام کیے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمائی ہے وہ بھی اسی طرح حلال ہے جس طرح قرآن میں اللہ نے حلال کی ہے. جو چیز حضور نے حرام کر دی ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن میں اللہ نے حرام کیا. اور فرمایا اب یہ حدیث کا حکم ہے, قرآن میں نہیں ہے, لیکن خبردار گھریلو گدا تمہارے لیے حلال نہیں. گھریلو گدا اس لیے فرمایا کہ ایک جنگلی گدا وہ حلال ہوتا ہے, وہ گدا نہیں ہوتا, وہ ہرن کی قسم جسے گورخر کہتے ہیں, وہ بارہ سنگا یا اس طرح کا ہوتا ہے, وہ حلال ہوتا ہے. تو اسے نام اس کا بھی گورخر ہے, جنگل کا گدا, تو وہ حلال ہے. اس لیے فرمایا گھریلو گدا تم پر حرام ہے, لیکن چونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے نا اس لیے اب بے تکلفی سے لوگ کھا رہے ہیں. اور درندوں میں سے کچلی والا یعنی جن جانور چیرنے پھاڑنے والوں کے کچلی کہتے ہیں, ان کے دو دانت یہاں بڑے ہوتے ہیں باقی دانتوں کی نسبت, درندے کتا بھیڑیا چیتا شیر اس طرح کے درندے چیر پھاڑ کرنے والے جن کے دو دانت سائلوں پہ بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ سب حرام ہیں. اور جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے اس پر لازم ہے کہ اس کی مہمانی کریں, اگر مہمانی نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی مہمانی ان سے لے. اس کے بارے علماء فرماتے ہیں کہ ایک جہاد میں بنی اسرائیل کو مسلمانوں نے پناہ دی, کفار سے جنگ ہو رہی تھی, تو یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں چھپا کر بیچنا شروع کر دیں کہ مسلمان لشکر سے پیسے کماؤ. اب جو لشکری فوجی جہاد کے لیے نکلے ہیں وہ سرمایہ لے کر تھوڑے نکلے ہیں, وہ چیزیں خریدتے پھر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں جس قوم پر باہر کا بندہ آتا ہے وہ اسے کھانا نہیں دیتے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی چیز ان سے لے لیں. تو ان مجاہدوں کی اجازت دی گئی کہ اپنی ضرورت کی چیزیں ان کا مال ضبط نہ کریں, انہیں قتل نہ کریں, انہیں تکلیف نہ دیں, لیکن یہ کاروبار نہیں ہے کہ مجاہدین سے یہ پیسے کمائیں, اپنی ضرورت کی چیزیں ان سے لینا جائز ہے. تو یہ خصوصی حالات میں ہے, عام حالات میں اس طرح نہیں ہے, یہ خاص حالات کے احکام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور درست ہیں. آج کل جو لوگ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں ان کی افواج جہاں جاتی ہیں وہ کیا اشر کرتی ہیں. تو اسلام نے تو کہا ہے کہ ضرورت کی چیز لیں, لوٹے مار نہ مچائیں. لوٹے نہیں گرچہ یہ غیر مسلم ہیں, برائی کر رہے ہیں, جہاد میں تعاون کرنے کی بجائے وہاں بھی انہیں پیسہ کمانے کی سوجی ہے, لیکن پھر بھی ان کو تکلیف نہ دی جائے, قتل نہ کیا جائے, لوٹا نہ جائے. ہاں فوجیوں کی ضرورت کی جو چیز ہے وہ لے لی جائے.